والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله أما بعد فقد قال الله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون خداوند عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ایک دفعہ ہمیں پھر یہ توفیق دی, ہمیں اس قابل سمجھا کہ اپنے اس مقدس مہینے میں اس نے ہمیں اپنا مہمان بنایا. ہم مہمان اور خدا میزبان, اور خدا بہترین میزبان ہے. جس آیہ شریفہ کہ میں نے ابھی آپ کی خدمت میں تلاوت کی کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, یہ وہ آیت ہے جس میں روزے کے واجب ہونے کا تذکرہ ہوا. عام طور سے خدا بند عالم جو اپنے بندوں سے خطاب کرتا ہے, قرآن مجید میں دو طرح کے خطابات ہیں, کہیں پر ہے یا ایھا الناس اور کہیں پر ہے یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگو اس میں مومن کافر سب شامل ہو جاتے ہیں, اور کہیں پر ہے اے وہ لوگ جو ایمان لائے, یعنی خطاب صرف صاحبان ایمان سے ہے. عام طور سے وہ آیتیں جن کا آغاز یا ایھا الناس سے ہوتا ہے یہ وہ آیتیں ہیں جو مکی آیتیں ہیں, اور یا ایھا الذین آمنوا سے جن کا آغاز ہوتا ہے یہ وہ آیتیں ہیں جن کا تعلق یہ جو ہے مدینے سے ہے, مدنی آیتیں ہیں, مکے کے ہجرت کے بعد جو آیتیں نازل ہوئی ہیں. اس کا آغاز ہے یا ایھا الذین آمنوا سے, یعنی خطاب صاحبان ایمان سے ہے. یہ آیت سن 2 ہجری میں نازل ہوئی, یعنی روزہ جو واجب ہوا ہے سن 2 ہجری میں واجب ہوا ہے, 13 سال مکے کے اس میں روزہ واجب نہیں تھا, 2 سال مدینے میں بھی روزہ واجب نہیں تھا, گویا آغاز اسلام سے 15 سال تک روزہ واجب نہیں تھا, 15 سال کے بعد روزہ واجب ہوا ہے. اس میں تربیت کے لیے بہت اہم نقطے موجود ہیں. دیکھیے روزہ رکھنا بڑا بھائی صاحب آسان کام تو نہیں ہے, خصوصاً آج کل کے زمانے میں, خصوصاً ان لوگوں کے لیے جن کو سہولتیں بھی فراہم نہیں ہیں, وہ مزدور وہ کسان. ہم لوگوں کا روزہ تو اتنا خاص اہم روزہ نہیں ہے, لیکن بہرحال جو بیچارے صبح سے شام تک محنت کرتے رہتے ہیں, دھوپ میں ہیں, گرمی میں ہیں, 17 گھنٹہ, اور انہی لوگوں کی اکثریت ہوتی ہے, اکثریت میں بھی یہی لوگ ہیں, 17 گھنٹہ 18 گھنٹہ روزہ رکھنا کوئی مذاق نہیں ہے. دیکھیے جن کاموں میں پیسہ لگانا پڑتا ہے یا تکلیف اٹھانا پڑتی ہے یا جان دینی پڑتی ہے, بعض چیزیں وہ تعلیمات میں خاص بات نہیں, فلاں دعا پڑھ لیجئے, 2 منٹ کی دعا ہے پڑھ لیں گے, کوئی خاص مسئلہ نہیں ہے, لیکن جہاں پر پیسہ خرچ کرنا ہے, حج کرنے جائیے, خمس نکالیے, زکات دیجئے, یہ سب قوانین منوانا اتنا آسان, یا جہاں پہ جان کی بازی لگانا ہے, جہاد کرنے کے لیے جاؤ, یا تکلیف جہاں پر ہے یہ جو ہے روزہ رکھو, یہ قوانین اتنے آسانی سے حلق سے اترتے نہیں ہیں, انہیں منوانا آسان نہیں ہوتا ہے. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. لہٰذا ایسے قوانین کو بیان کرنے اور منوانے کی میں جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے. ہم لوگ عام طور سے بچوں کی تربیت کرتے ہیں یا مومنین میں آپس میں کسی سے بات کرتے ہیں, کسی کو یہ جو ہے نصیحت کرتے ہیں, امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا چاہتے ہیں, آغاز آسان مرحلے سے کریں. مشکل مرحلوں کو اگر پہلے ہی پیش کر دیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ بن جائے گا وہ آدمی. قرآن مجید نے جو فن تربیت کا استعمال کیا ہے وہ یہی کیا ہے, پہلے جو بنیاد فراہم کر لی ہے. آپ کسی سے کوئی بات منوانا چاہتے ہیں, پہلے وہ آپ کو تو مان لے, پھر آپ کی بات کو مانے گا,
نے آپ ہی خصوصاً وہ بات منوانا چاہتے ہیں جو سخت ہے، مشکل ہے، جو بات ہے. دادا قرآن مجید نے جو فن تربیت پیش کیا ہے وہ یہی ہے کہ جن کاموں میں پیسہ، جان اور تکلیف کی بات ہو اسے جلدی بیان نہ کریں، کیونکہ جان اور پیسہ دینا کوئی آسان کام نہیں ہے. قرآن مجید نے پہلے بنیاد تیار کر لی، پہلے توحید کو منوایا، نبوت کو پہلے منوا لیا، قیامت کو پہلے منوا لیا. جس نے توحید کو مان لیا، جس نے قیامت کو مان لیا، اس کے لیے ہر چیز ماننا آسان ہے. اب اس کے لیے نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا، خمس دے دینا، زکات دے دینا، جہاد کر لینا کچھ مشکل نہیں ہے، کیونکہ انسان کی نفسیات یہ ہے کہ دیتا اس وقت ہے جب ملنے کی امید ہو. اگر ملنے کی امید ہے، ہزار ملنے کی امید ہے، تو سو دینا مشکل نہیں ہے، لیکن سو دیا اور چلا گیا کوئی امید ہی نہیں ملنے کی تو مشکل ہو جاتا ہے. لہذا پہلے وہ امید تو قائم کرا لیں، وہ باور تو کرا لیں، وہ یقین تو آ جائے. آپ دیکھیں 15 سال تک قرآن مجید، خداوند عالم، پیغمبر اسلام توحید کو منوا رہے ہیں، معاد کو منوا رہے ہیں. 15 سال تک روزے کا حکم نہیں آیا. 17-18 گھنٹہ بھوکھا رہنا ہے، اس کے بدلے میں کچھ ملنا ہے یا نہیں ملنا ہے. کہنے والے کی زبان میں پہلے اثر تو پیدا ہو جائے. آپ ہیں کون؟ آپ پہلے اپنی شخصیت کی چھاپ تو چھوڑ لیں. اتنا مضبوط کردار آپ کا ہو گیا، جس سے گفتگو کر رہے ہیں، اگر آپ نے اس سے کہہ دیا کہ یہ بات ہے، تو اسے بھروسہ ہو جائے کہ ہاں واقعا یہ ایسا کہہ رہے ہیں تو ایسا ہی ہے. 15 سال تک اسلام نے بنیادوں کو فراہم کرا. جب بنیاد مضبوط ہو گئی، اب اس کے بعد روزے کے احکام آ رہے ہیں، زکات کے احکام آ رہے ہیں، خمس کے احکام آ رہے ہیں. یہ جتنے بھی احکام ہیں، فروع دین ہیں، یہ تقریباً یہ جو ہے نزول قرآن کے 15-16 سال بعد آئے ہیں. پہلے ہی دن خمس کی بات نہیں آ گئی. ہم تبلیغ کرنے میں پہلے ہی دن کہیں خمس نکالو، ظاہر سے بات ہے بھڑک جائے گا آدمی. تو جتنے بھی مشکل چیزیں ہیں، پہلے ان کے لیے بنیاد فراہم کر لی جائے. بنیاد یا فراہم ہو جاتی ہے. عام بات چیت میں بھی اکثر ایسا ہوتا ہے، ہم لوگ آپس میں بحث کرتے ہیں، فاؤنڈیشن ہی ہماری معلوم نہیں، بنیاد کس بنیاد پر ہم بحث کر رہے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے گھنٹوں بحث ہو جاتی ہے، کوئی نتیجہ اس کا نکل نہیں پاتا ہے. مثبت نتیجہ نہیں نکلتا، منفی نکل آتا ہے. لڑائی جھگڑے کی شکل میں گفتگو ہماری استحکام پذیر ہوتی ہے. تو پہلا سبق اس آیہ شریفہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام میں یہ ہے کہ جب کبھی کوئی مشکل بات کسی سے کہنا ہے، تو اس کے لیے پہلے زمین ہموار کر لیں، بنیاد فراہم کر لیں، اس کے بعد اس چیز کو پیش کریں تاکہ اس کا اثر ہو سکے. دوسری چیز یہ ہے کہ جب بھی کسی سے کوئی کام آپ کو لینا ہے، کوئی بات کرنا ہے، کوئی گفتگو کرنا ہے، خطاب آپ کا اچھا ہونا چاہیے، انداز تخاطب. وہی بات پیار اور محبت سے بھی کہی جا سکتی ہے، وہی بات ڈانٹ ڈپٹ کے بھی کہی جا سکتی ہے، وہی بات توہین کے لہجے میں بھی کہی جا سکتی ہے. شوہر کو بیوی سے کوئی بات کہنا ہے، بیوی کو شوہر سے کچھ کہنا ہے، باپ کو بیٹے سے کچھ کہنا ہے، اولاد سے کچھ کہنا ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ جب اپنے بڑے سے کچھ مانگنا چاہیں تبھی آپ عزت و احترام اور نرم لیں. چھوٹے سے بھی اگر آپ کو بات کرنا ہے، اگر ایسے بات، خدا ہم سے بات کر رہا ہے نا، خدا سے بڑا کون ہے؟ خدا سے بڑا کوئی ہے؟ وہ عظیم خدا جب ہم سے تقاضا کر رہا ہے کسی، وہ بھی اپنے لیے نہیں ہے، ہمارے ہی لیے. خدا تو غنی ہے، ہمارے فائدے کی بات جب خدا کر رہا ہے، تو خدا بات کس طرح سے کر، تحکمانہ انداز نہیں اپنایا ہے، آمرانہ انداز نہیں ہے، جبکہ اسے تو حق ہے حکومت کرنا. وہ آمرانہ انداز میں اگر بات کرے، اس کا حق ہے. وہ اگر تحکمانہ انداز میں بات کرے، تو اسے حق ہے اس کا. وہ ہر چیز کا مالک ہے، ہم تو اس کے آگے کچھ ہیں ہی نہیں. لیکن وہ جو سب کچھ ہے، ہم جو کچھ بھی نہیں ہیں، ہم سے جب بات کرتا ہے، کتنے پیار بھرے انداز میں بات کرتا ہے. عرض کیا کہ یا ایھا الناس بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا بھی ہے. یا ایھا الناس میں وہ شیرینی نہیں ہے، جو شیرینی یا ایھا الذین آمنوا میں ہے. یعنی ہم پہلے خدا ہماری اچھائی کو بیان کر رہا ہے، ہمارا امتیاز، ہمارے خصوصیات. بھلو تم کو معمولی آدمی تھوڑی ہو. یا ایھا الذین آمنوا، وہ جو صاحب ایمان، تم تو ایمان کے درجے پر فائز ہو. کچھ کہنے سے پہلے اس کی تعریف تو کر لیں. آپ عموماً ہمارے یہاں تنقید پہلے ہوتی ہے، تنقید ہی ہوتی ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی. پہلے کیا، تعریف کرنا تو ہم جانتے ہی نہیں ہیں. اگر کسی پر تنقید کرنا ہے، کسی پر اس کی کسی غلطی کی طرف جو ہے متوجہ کرنا ہے، اس میں کوئی اچھائی نہیں پائی جاتی. بھائی دنیا میں نہ کوئی شر مطلق ہے نہ خیر مطلق ہے، اللہ کے سوا نہ کوئی خیر مطلق نہ کوئی شر مطلق. ٹھیک ہے کسی انسان کے اندر برائیاں، کوئی اچھائی اس میں نہیں ہے. آپ اس کی اچھائیوں کا پہلے تذکرہ کر لیں تاکہ آپ جس سے گفتگو کر رہے ہیں اسے اندازہ تو ہو جائے کہ آپ واقعاً یہ جو ہے منصف ہیں. آپ کی نگاہ میں فقط اس کی خامیاں نہیں، آپ واقعاً اس کے ہمدرد ہیں. یعنی یہاں پر خدا جب روزے کے احکام کو بیان کرتا ہے، سب سے پہلے یا ایھا الذین آمنو، اے صاحبان ایمان. جب عام خطاب ہوتا ہے محرک عمل اتنا قوی نہیں ہے، لیکن جب آپ تھوڑا سا اس کی ایک دفعہ اب اپنے بیٹے سے کوئی کام لینا چاہ رہے ہیں، اس کا نام لے کے بتا رہے ہیں، یہاں آؤ لڑکے، یہ کام کر دو، آپ کا حکم ہے، آرڈر ہے. اگر وہ چھوٹا ہے بھی کمزور ہے تو کر تو دے گا، لیکن محرک عمل بہت کمزور ہے. لیکن اگر کہ ہاں میرا بیٹا کیا کہنا ہے، بہت اچھا میرا بیٹا ہے، یہ تو چار تعریفی جملوں کے بعد اگر آپ وہی کام کروانا چاہیں، محرک عمل اس کے اندر قوی ہو جاتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. عام طور سے قرآن مجید میں لفظ کتبہ کو استعمال کیا گیا ہے جب کوئی چیز جو ہے واجب قرار دی جاتی ہے. وجوب کے لیے لفظ کتبہ کا استعمال کیا، یا ایھا الذین آمنوا کتبہ. البتہ بعض جگہوں پر جہاں پر یہ جو ہے مستحب مؤکد ہے، اس کے لیے بھی کتبہ کا استعمال کیا گیا ہے، لفظ کتبہ لکھ دیا گیا ہے تمہارے اوپر، مستحب مؤکد. مستحب مؤکد واجب کا چھوٹا بھائی تو ہوتا ہے. جیسے یہ جو ہے وصیت کے سلسلے میں آیت ہے کہ جب یہ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ، جب کسی کے موت کا وقت آ گیا ہے تو اسے چاہیے کہ اگر کوئی مال وغیرہ چھوڑ کے جا رہا ہے تو اس کے سلسلے میں جو ہے وصیت کر دے. کتب علیکم تم پر لکھ دیا گیا، یہاں واجب کے معنی میں تو نہیں ہے. وصیت کرنا واجب نہیں ہے مگر مستحب مؤکد ضرور ہے. اذا حضر احدکم الموت، یہ نہ ہو کہ جب موت آنے لگی تبھی وصیت کرے، کیونکہ موت کا وقت تو کسی کو معلوم نہیں نہ ہے. جب تمہاری موت کا وقت آ جائے، کب ہماری موت کا وقت آئے گا؟ ہو سکتا ہے اگلا لمحہ موت کا لمحہ ہو. لہذا وصیت ہمیشہ انسان کو اپنے ساتھ لکھ کر کے تیار رکھنا چاہیے. یہاں میں لفظ کتبہ استعمال کیا گیا مگر یہ کتبہ واجب کے معنی میں نہیں، عموماً جو ہے وہ. اس کے بعد ہے یا ایھا الذین آمنوا کتبہ علیکم الصیام، اے صاحبان ایمان تم پر روزہ فرض کر دیا گیا ہے، لکھ دیا گیا ہے. فوراً اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کما کتبہ علی الذین من قبلکم. دیکھیے کوئی کام اگر آپ اکیلے آپ کو کرنا پڑے تو زیادہ سب مشکل ہوتا ہے، لیکن اگر مشکل کام سب کے ساتھ انجام دینا پڑے تو آسان ہو جاتا ہے. عرفات کے میدان میں اکیلے کسی کو رہنا پڑے، مشعر کے میدان میں کسی کو اکیلے رہنا پڑے، بہت سخت ہے. لیکن جب سب حکم دیا گیا، حکم اللہ نے روزے کا دیا، روزہ رکھنا مشکل ہے، سخت ہے. 17-18 گھنٹہ کچھ نہ کھانا کچھ نہ پینا، بہت سارے چیزوں سے اپنے کو روکنا، جو چیزیں کل تک حلال تھیں وہ آج حرام ہو گئیں، مشکل کام ہے. اس سختی کے احساس کو کم کرنے کے لیے فوراً خدا کہتا ہے کما کتب علی الذین من قبلکم. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، فقط تم پر نہیں واجب کیا گیا، تم سے پہلے والوں پر بھی یہ روزہ واجب تھا. یہ کما کتب علی الذین من قبلکم کا کوئی ہمارے حکم روزہ سے تعلق نہیں تھا، اور پہلے والوں پر واجب ہو چاہے واجب نہ ہو، ہم پر واجب کیا جا رہا ہے. یہ صرف اور صرف خداوند عالم نے اس لیے بیان کر دیا تاکہ تکلیف کی شدت کم ہو جائے. اتنے تربیتی جو ہے نقطے اس ایک آیت کے اندر پائے جاتے ہیں. صرف آرڈر دینا کافی نہیں ہے، حکم دے دینا کافی نہیں ہے، نصیحت کرنے کے لیے، کسی کو کسی چیز سے کام کے لیے تیار کرنے کے لیے ان تمام باریکیوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ وہ کام بھی ہو جائے. اردو کا کہ یہ جو ہے ضرب المثل ہے نا، کہ سانپ مر جائے لاٹھی نہ ٹوٹے، سانپ مر جائے لاٹھی نہ ٹوٹے. اس آیہ شریفہ میں اگر آپ دیکھیں گے بعین ہی اسی فلسفے کو نگاہ میں رکھا گیا ہے. کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے والوں پر روزہ فرض کیا گیا. اتفاقا جتنے بھی ہمارے احکام شریعت ہے کوئی نئے نہیں ہیں، نماز کوئی نئی چیز نہیں ہے، روزہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، زکات کوئی نئی چیز نہیں ہے، جہاد کوئی نئی چیز نہیں ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کوئی نئی چیز نہیں ہے. تمام قوموں میں، تمام ادیان، اسلام کے آنے سے پہلے، یعنی کہ پیغمبر کے آنے سے پہلے، اسلام تو اولی سے اسلام ہی چلا رہا ہے، سارے شریعتوں میں، سارے انبیاء کے زمانے میں ساری چیزیں موجود تھیں. نماز و روزہ، حج و زکات، خمس و جہاد، جتنے بھی احکام شریعت ہے، قرآن مجید کے مختلف آیتوں میں ان کا تذکرہ ہے. جناب عیسیٰ کے سلسلے میں ہے کہ اوصانی بالصلاۃ والزکات ما دمت حیا. جناب عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ خدا نے ہمیں حکم دیا ہے. کس چیز کا حکم دیا ہے؟ نماز کا حکم دیا ہے، زکات کا حکم دیا ہے. ما دمت حیا، جب تک میں زندہ ہوں مجھے یہ کام انجام دینا ہے. تو نماز کوئی ابتداء اسلام میں نہیں آئی ہے، زکات کوئی ابتداء اسلام میں نہیں ہے. جناب ابراہیم کے سلسلے میں قرآن مجید نقل کرتا ہے سورہ ابراہیم آیت نمبر 40 میں کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، پالنے والے تو مجھے اور میری ذریت کو نماز قائم کرنے والا بنا دے. تو تصور نماز، حکم نماز مخصوص ہمارے یہاں سے نہیں ہے، بلکہ جناب ابراہیم کے زمانے میں بھی موجود تھا. حج کا آغاز جناب ابراہیم سے ہے. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، خدا بندِ عالم نے خطاب کس سے کیا تھا؟ جناب ابراہیم سے خطاب تھا نا، کہ لوگوں کے درمیان تم حج کا اعلان کر دو. تو حج بھی پیغمبر کے زمانے میں. جہاد، اب جہاد کے مسئلے کو بہت ابھارا جاتا ہے، بہت اچھالا جاتا ہے کہ اسلام کی دہشت گردی، اس کی شفافیت کو ثابت کرنے کے لیے ہمارے یہاں جو قانون جہاد ہے اس کا سہارا لیا جاتا ہے. جہاد کوئی نئی چیز نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ پیغمبر اسلام جہاد کو لے کر کے آئے ہیں اور بقیہ انبیاء کے زمانے میں جہاد موجود نہیں تھا. قرآن مجید ایک اٹھا کر کے دیکھیں، سورہ بقرہ میں آیت نمبر 246، حتی بنی اسرائیل، یہودی میڈیا آج بہت زیادہ ہنگامہ کرتا ہے جہاد کے سلسلے میں، خود ان کے ہاں جہاد تھا، درخواست انہوں نے کی تھی حکم جہاد کی، حکم جہاد کا تقاضا انہوں نے کیا تھا. اور بہت ہی اچھے انداز میں اس کو پیش کیا گیا ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب بنی اسرائیل نے جو ہے سرکشی کا آغاز کر دیا اور حکم خدا کے نافرمانی شروع کر دی، قانون شریعت کا جو ہے مذاق اڑانے لگے، جتنے بھی الہی تعلیمات تھی سب کو اپنے قدموں تلے روندنے لگے، تو خدا بند عالم نے انہیں ایک عذاب میں جو ہے مبتلا کر دیا. وہ عذاب یہ تھا کہ ان پر جالوت جیسا سفاک حاکم ہو گیا. اور یہ نتیجہ عمل یہودیوں سے مخصوص نہیں ہے، ہم مسلمانوں کے یہاں پہ یہی ہے کہ جب ہم نے اسلامی تعلیمات سے جو ہے منہ موڑ لیا، آج جن حالات سے امت اسلامیہ دو چار ہے، کہ عذاب الہی کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے. بہرحال انہوں نے جب الہی قوانین سے منہ موڑ لیا، اللہ نے عذاب کی شکل میں جالوت کو ان کے اوپر یہ جو ہے مسلط کر دیا. جالوت کا ظلم بڑھتا گیا، زندگی اجیرن ہو گئی، تنگ آ گئے. جب تنگ آ گئے تو اس وقت کے نبی کے پاس وہ آئے، جناب یہ جو ہے سموئیل، جناب سموئیل جو اس وقت نبی تھے ان کے پاس آئے، اور آنے کے بعد کہنے لگے کہ ہمیں حکم جہاد ملنا چاہیے، ہم ان حالات کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں. کب تک ذلت برداشت کرتے رہیں، کب تک یہ جو ہے رسوائی برداشت کرتے رہیں گے؟ چنانچہ ارشاد ہے کہ الم ترا الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، کیا تم نہیں دیکھ رہے تھے جب بنی اسرائیل کا ایک گروہ جناب موسیٰ کے بعد، اذ قالوا لنبی لہم، وہ اپنے نبی کے پاس آئے، اپنے پیغمبر کے پاس آئے. کون نبی ہے جناب؟ یہ جو ہے سموئیل نبی. ان کے پاس آئے کہ ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، آپ ہمارے لیے ایک حاکم معین کر دیجئے، ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے، حکمراں مقرر کر دیجئے، جس کی قیادت میں ہم ان دشمنوں سے جو ہے وہ جنگ کر سکیں، لڑ سکیں۔ شریعت موجود ہے، دین موجود ہے، لیکن جب تک حکومت موجود نہ ہو، حکومت کے بغیر، قیادت کے بغیر، سربراہی کے بغیر دشمنوں کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ آج بہت سارے افراد اس بات کو کہہ دیتے ہیں کہ دین الگ ہے، سیاست الگ ہے۔ البتہ اگر سیاست سے مراد عیاری مکاری 420 فراڈ ہے، یقیناً دین الگ ہے، سیاست الگ ہے، لیکن اگر سیاست سے مراد ہے تدبیر منزل، اگر سیاست سے مراد ہے حکمت عملی، اگر سیاست سے مراد ہے معاشرے کا انتظام اور یہ جو ہے کیا کہتے ہیں نظم و نسق، وہ یقیناً دین سے الگ نہیں ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ ابعث لنا ملکاً، ایک بادشاہ، ایک حاکم ہمارے لیے مقرر کر دیے، نقاتل فی سبیل اللہ، جس کی قیادت اور سرپرستی میں ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے۔ یعنی وہ سارے قوانین جو ہم نے اب تک پسے پش ڈال دیے تھے اس کے اوپر عمل کریں گے، جہاد کریں گے ہم۔ قال هل عسیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، جناب سموئیل نے کہا کہ جہاد کا حکم تو آ جائے، مگر مجھے خوف اور اندیشہ یہ ہے کہ حکم آنے کے بعد تم نافرمانی کرو گے۔ ابھی تو جہاد کر رہے ہو، جب جہاد کا موقع آئے گا تو وہاں کھڑے ہو گے۔ یہ جو ہے مولا کائنات کے زمانے میں یہی ہوتا تھا نا، جب مولا کہتے تھے سلو کرو، چپ ہو کر کے بیٹھ جاؤ، تو کہتے تھے جنگ، اور جب جنگ کا اعلان ہو جاتا تھا، سارے ائمہ کے زمانے میں یہی ہوا ہے، امام حسن علیہ السلام کے زمانے میں یہی تو ہوا نا، کہ امام نے جنگ کا اعلان کر دیا، نخیلا میں اکٹھا ہونے کا حکم دے دیا کہ وہاں چھاونی میں جاؤ، تو کوئی جانے کو تیار نہیں، اور جب سلو ہو گئی تو خلاف ہنگامہ کرنے لگے۔ تو آپ سموئیل کہتے ہیں حکم جہاد تو آ جائے گا، میں خدا سے دعا کروں گا، تقاضا کروں گا، حکم جہاد تو آ جائے گا، حل اسے تم ان کتب علیکم القتال اللہ تو قاتلو، اندیشہ یہ ہے کہ جب حکم جہاد آ جائے گا تو تم جہاد نہیں کرو گے۔ قالوا وما لنا اللہ نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم جہاد سے بھاگ جائیں گے، جہاد ہی کریں گے، بھلا یہ ہو سکتا ہے؟ جواز جہاد کیا ہے؟ فلسفہ جہاد کیا ہے؟ کیوں جہاد کو واجب کیا جا رہا ہے؟ کیوں جہاد کرنا ضروری ہے؟ دو وجہ بیان کرتے ہیں، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم جہاد سے بھاگیں جبکہ ہمارے ساتھ اتنا ظلم ہوا ہے کہ ہمیں اپنے خانوں کاشانے سے نکال باہر کر دیا گیا، ہمیں در بدر کر دیا گیا ہے، ہمارے بچے کہیں ہیں، ہم کہیں ہیں، فیملیاں ٹوٹ چکی ہیں، خاندان تباہ ہو چکے، ان کو بچانے کے لیے کیا ہم جہاد نہیں کریں گے بھلا؟ یعنی جہاد ایک فطری بنیاد بیان ہو رہی ہے۔ آج یہودی میڈیا جو ہے ہمارے جہاد، اسلامی جہاد اس کے علاوہ کچھ اور ہے؟ اسلامی جہاد بھی تو یہی ہے نا، اسلامی جہاد کا فلسفہ کسی کو جو ہے دربدر کرنا نہیں ہے، دربدری سے نجات دلانا ہے۔ اسلامی جہاد کا فلسفہ کسی کے سرزمین پہ قبضہ کرنا نہیں ہے، اپنی سرزمین کو آزاد کرانا ہے، اپنی سرزمین کو آزاد کرانا ہے۔ اور یہ وہ بنیاد جہاد ہے جو انسان کی فطرت میں موجود، انسان کا حیوانوں کے ہمیں موجود ہے، اپنی حفاظت، اپنی بقا کے لیے۔ تو جہاد کا حکم کوئی اسلام کی نئی چیز نہیں ہے۔ اگر آج ہمارے ہاں جہاد ہے، کما کتبہ علینا کتبہ علی الذین من قبلنا، ہم سے پہلے والوں کے ہاں بھی حکم جہاد موجود تھا۔ لہذا نہ نماز کوئی نئی چیز ہے اسلام میں، نہ روزہ کوئی نئی چیز ہے اسلام میں، نہ زکات نئی چیز ہے اسلام میں، نہ حج نئی چیز ہے، اور نہ جہاد نئی چیز ہے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر، ہمارے ہاں واجبات میں ایک واجب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی، البتہ بہت اہم فریضہ، فریضت عظیمہ تقام بہ الفرائض۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر وہ عظیم فریضہ ہے کہ اگر اس پر عمل ہو گیا تو سارے فرائض پہ خود بخود عمل ہو جائے گا، تو قام بحل فرائض۔ لیکن بہرحال، اب امر بالمعروف و نہی عن المنکر صرف ہمارے یہاں تو نہیں ہے، جناب لقمان جب اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں, اس میں نصیحت میں سے ایک نصیحت کیا ہے, یا بنیا اقم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہا عن المنکر, جناب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں بیٹا میرے لال, یہاں بھی دیکھیں یا بنیا, ابنی اور بنیا میں فرق ہے, ابنی میرے بیٹے, بنیا میرے لال. علیکم السلام ورحمۃ اللہ, کتنی محبت آ گئی اس میں نا. نصیحت کرنے سے پہلے جہاں جہاں بھی آپ قرآن میں دیکھیں گے جس کو نصیحت کی جا رہی ہے, نصیحت کو کہ بنیاد یہ جو ہے محبت پر استوار ہے. نصیحت بغیر محبت کے نہیں, محبت صرف دل میں نہ ہو, آخر بات کرو کہ دل میں تو ہمارے محبت دل میں کافی نہیں ہے, محبت اظہار محبت بھی ضروری ہے, اظہار محبت بھی شرط ہے. یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہا عن المنکر, اے میرے لال نماز قائم کرو, نیکی کی دعوت دو اور برائی سے روکو. یہ کون کہہ رہا ہے؟ جناب لقمان کہہ رہے ہیں. اسلام کی کوئی نئی چیز نہیں ہے. آج اسلام کے اس قانون کا کافی جو ہے مذاق اڑایا جاتا ہے, کافی اس پہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ دوسرے کے معاملے میں ٹانگ نہیں اڑانا چاہیے, دوسرے کے معاملے میں جو ہے یہ جو ہے دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے. یہ مخصوص سے ہمارے یہاں نہیں ہے, خود یہودیوں کے بھی تھا, مگر یہودیوں نے جہاں خدا بند عالم کی ہر تعلیم کا مذاق اڑایا اور اس کو اس کی اندیکھی کی, اسی طریقے سے اس کی بھی اندیکھی کی. قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ جناب داؤد, مختلف نبیوں نے لعنت کی یہ جو ہے بنی اسرائیل پر, سبب لعنت کیا تھا, سبب لعنت کیا تھا, ایا سبب لعنت یہ تھا کہ فلاں فلاں اور فلاں ہیں شخص کی بنا پہ لعنت کر رہے تھے, کردار کی بنا پہ لعنت کر رہے تھے. یہاں پہ جب اس واقعے کو بیان کرتا ہے قرآن, کہتا ہے لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم, وہ یہودی جو کافر ہو گئے تھے, وہ بنی اسرائیل کافر, کافر کیا مطلب, یعنی اللہ کا انکار کرنے لگے تھے, اللہ کو ماننا چھوڑ دیا تھا, نبوت کا ماننا چھوڑ دیا تھا, کافر کا ماننا بھی سمجھتے ہیں نا. نہیں, یہاں پر کفر کی نسبت دی جا رہی اس لیے نہیں کہ وہ خدا کو ماننا چھوڑ دیا تھا, نبی کو نبی ماننا چھوڑ دیا تھا. لعن, لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم, کیوں, ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون. کافر کسے کہا رہا ہے قرآن؟ بنی اسرائیل میں جو کافر ہو گئے خدا کو نہ ماننے کی بنا پر کافر نہیں ہے, خدا کو مانتے ہیں پھر بھی کافر ہیں. کفر کی وجہ اور بنیاد قرآن یہ بیان کرا کہ ذالک بما عصوا, چونکہ یہ خدا کی نافرمانی کرتے تھے, وہ کانوا یعتدون, اور جو حدیں خدا نے مقرر کر دی تھی ان حدوں سے تجاوز کر جاتے تھے. چونکہ ان لوگوں نے خدا کے قانون کی نافرمانی کی, کفر صرف وہی کفر نہیں, وہ تو کفر ہے ہی خدا کو نہ ماننا. قرآن کی زبان میں کافر کا لفظ ان کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے جو خدا کو تو مان, خدا کو مانتے خدا کی نہیں مانتے. تو عام طور سے ہمارے بیماری ہے, خدا کو مانتے خدا کی نہیں مانتے, علی کو مانتے ہیں علی کی نہیں مانتے, ذات کو مانتے ہیں بات کو نہیں مانتے. قرآن مجید ان لوگوں کو کافر سے یاد کر رہا ہے. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون. اس بنا پر جو کافر ہو گئے, مگر لعنت کیوں کر رہا ہے یہ انبیاء, لعنت کیوں کر رہے ہیں جناب داؤد نے لعنت کیوں کی؟ اس کی وجہ بیان کرتے ہیں, کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون. برائی کرنا ایک بات ہے, جھوٹ بولتے تھے, چوری کرتے تھے, دھوکہ دیتے تھے, فریب کرتے تھے, غیبت کرتے تھے, تہمتیں لگاتے تھے, یہ ساری برائیاں تو ہوتی تھیں اور لوگ تماشا دیکھتے رہتے تھے. لوگ تماشا دیکھتے رہتے تھے. منع نہیں کر رہے غیبت کرنے والے کو, روکتا نہیں تھا. بھائی کیوں غیبت کر رہے ہو؟ تہمت لگانے والے کو روکتا نہیں تھا, ظلم کرنے والے کو روکتا نہیں تھا, کسی کا حق مار لینے والے کو کوئی منع نہیں کرتا تھا, یتیموں کو ستایا جاتا تھا کوئی روکنے والا نہیں تھا. لعنت کس پر کی جا رہی ہے؟ برائی کرنے والوں پر نہیں کی جا رہی ہے, برائی سے نہ روکنے والوں پر. کانو لا یتناحون عن منکر فعلوہ. وہ جو کافر ہو گئے تھے بنی اسرائیل, جو جارحیت کرتے تھے, جو زیادتیاں کرتے تھے, جو خدا کی نافرمانی کرتے تھے, وہ تو تھے ہی, کچھ وہ تھے جو یہ سب کرتے نہیں تھے, خود غیبت نہیں کرتے تھے, غیبت کرنے والوں کو روکتے نہیں تھے, خود ظلم نہیں کرتے تھے, خود کسی کا ایک پیسہ نہیں مارا. لیکن جو لوگ جو ہے ظلم و زیادتی کرتے تھے, نہ ہم سے کیا مطلب, نہ وہ ہماری قبر میں جائیں گے, نہ ہم ان کی قبر میں جائیں گے, وہ خود اپنا جواب سوال ہوگا, وہ جانے ان کے اعمال جانے, وہ جانے ان کا خدا جانے, ہم سے کیا مطلب. یہ ہم سے کیا مطلب کی پالیسی جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ اسلام کی پالیسی نہیں ہے بلکہ ادیان الہی کی پالیسی نہیں ہے, چاہے اس کا تعلق عیسائیت سے رہا ہو, یہودیت سے رہا ہو, کسی کا بھی رہا ہو, کسی کے یہاں بھی یہ چیز موجود نہیں تھی. تو اس کا رہا تھا کہ کوئی چیز بھی اسلام کی نئی نہیں ہے. خود قرآن مجید میں سورہ قاف آیت نمبر 9 میں اگر دیکھیں, پیغمبر اسلام نے فرمایا, پیغمبر اسلام کی زبانی نقل کیا قرآن نے کہ قل, خدا کہتا ہے پیغمبر سے, میرے حبیب کہہ دو, ما کنت بدعا من الرسل, میں بقیہ انبیاء سے ہٹ کے کچھ لے کے نہیں آیا ہوں, کوئی نئی چیز, کوئی نیا دین نہیں ہے ہمارا. گھبرائے, ارے یہ تو یہ کیا ہو گیا اسلام میں آنے کے بعد؟ نہیں, اسلام میں آنے کے بعد نہیں, یہودیت میں بھی یہی چیزیں تھیں, عیسائیت میں بھی یہی چیزیں تھیں. قل ما کنت بدعا من الرسل, یا سورہ شورا آیت نمبر 13 میں ارشاد ہوتا کہ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذین اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. اسلام کے طور پر, دین اسلام کے عنوان سے جو قوانین بھی پیش کیے گئے ہیں, یہ وہی ہیں جو جناب نوح لائے تھے, موسا بھی نوح کے ذریعے یہ چیزیں آئی تھیں. جو چیز ہم نے آپ پر وحی کیا, یہ وہی چیزیں ہیں جو ہم اس سے پہلے وحی کر چکے, ابراہیم پر کر چکے ہیں, موسا پر کر چکے ہیں, عیسیٰ پہ کر چکے. کیا ہے؟ ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ. سارے انبیاء پر کیا وحی کیا؟ سارے انبیاء پر وحی یہ کیا تھا کہ دین کو قائم رکھو, دین کے بارے میں تساہلی نہیں, سستی نہیں, یہ جو ہے سیکنڈری حیثیت دین کو مت دینا. دین کی حیثیت جو ہے پرائمری حیثیت ہے, ثانوی حیثیت نہیں ہے, بنیادی حیثیت ہے. یہ وہ نقطہ ہے جسے پیغمبر کی طرف وحی نہیں کی گئی, سارے انبیاء کو یہ اس بات کی وحی کی گئی, ان اقیم الدین, دین کو قائم رکھو, ولا تتفرقوا فیہ, اور دین کے معاملے میں تفرقی اور اختلاف کا شکار نہ ہو جاؤ. کوئی کسی طرف جا رہا ہے, کوئی کسی طرف جا رہا ہے, کوئی اپنی منمانی کر رہا ہے, جی میں تو یہ سمجھتا ہوں, میری تو یہ نہیں. دین وہی ہے جو اللہ نے نازل کیا, مصدر دین, منبع دین, سرچشمہ دین اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتابیں ہیں, وہی ہے. توریت اپنے زمانے میں, انجیل اپنے زمانے میں, اس کے بعد قرآن ہر دور کے لیے. تو سارے قوانین ہیں, کیونکہ سارے قوانین کی بنیاد فطرت پہ ہے نا. نماز کی بنیاد فطرت پہ, روزے کی بنیاد فطرت پہ, پچھلے سال کے تقریروں میں اس کو عرض کر چکا ہوں. ساری بنیاد, جتنے بھی قوانین نازل ہوئے ہیں شریعت کے, سب کی بنیاد فطرت پر ہے, اور فطرت ہر دور میں ایک ہے. اگر ایسا تو نہیں نا ہے جناب نوح کے زمانے کی فطرت اور تھی, جناب ابراہیم کے زمانے کی فطرت اور ہے, جناب عیسیٰ کے زمانے کی اور ہم لوگوں کے زمانے کی فطرت. جو شریعت میں تبدیلی کے قائل خواہاں ہیں وہ اس نقطے سے غافل ہیں, شریعت میں تبدیلی چاہتے ہیں اس لیے کہ حالات بدل گئے ہیں. اگر شریعت حالات کی بنیاد پر بنائی گئی ہوتی یقیناً شریعت کو بدل دینا چاہیے، لیکن شریعت حالات کی بنیاد پر نہیں بنی ہے، شریعت کو بنایا گیا ہے فطرت کی بنیاد پر، اور فطرت جو ہے لا تبدیل لخلق اللہ، فطرت بدلنے والی چیز نہیں ہے. فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ. دین اسلام کی بنیاد جتنے بھی قوانین ہیں سارے کے ساری چیزیں جو ہیں ان کی اساس اور بنیاد جو ہے وہ فطرت پر ہے. لہذا وہی فطرت جناب نوح کے زمانے میں، وہی ابراہیم کے زمانے میں، وہی موسیٰ و عیسیٰ و سلیمان و داؤد و سموئیل جتنے بھی انبیاء ہیں، اور وہی پیغمبر اسلام کے زمانے میں. لہذا کوئی چیز بھی نئی نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین ان قبلکم، تم سے پہلے والوں پر جیسے روزہ واجب تھا ویسے تم پر روزہ واجب رکھا گیا ہے. وہی پر فلسفہ صوم بھی قرآن نے بیان کر دیا کہ روزہ تم پر کیوں واجب کیا گیا ہے. ضروری نہیں تھا خدا کیوں بتاتا، حاکم مطلق ہے، لیکن عرض کیا نا کہ تربیت کے اصول میں کیا بھی ہوتا ہے. محرک عمل کو اگر آپ قوی بنانا چاہتے ہیں، ایک دفعہ آپ کو آرڈر ہے، حکم ہے، بیٹھے بیٹھے وہ آپ کا نوکر ہے یا جو بھی ہے، بہرحال آپ کا آرڈر ہے، آپ سے دبتا ہے، مجبوراً انجام دے دے گا، لیکن عمل کا محرک اتنا قوی نہیں ہے. خطاب جب ہو رہا ہے تو پیار اور محبت سے خطاب کیا جا رہا ہے، عمل کے محرک کو قوی بنایا. اس کے بعد عظمت، خود کہنے والے کی عظمت پہلے ثابت ہو چکی توحید اور معاد پر ایمان کے ذریعے سے. تیسری منزل میں آنے کے بعد یہ کہ کوئی بہت بھاری کام آپ کو نہیں دیا جا رہا ہے، کوئی انوکھا کام بھی نہیں ہے، سب کرتے چلے آ رہے ہیں، اور آخر میں اس کا فلسفہ بیان کر دیا گیا. لعلکم تتقون، یہ جو ذمہ داری تمہیں دی جا رہی ہے، یہ تم پر واجب کیا جا رہا ہے، تمہارے اپنے فائدے کے لیے ہے. فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ لعلکم تتقون، تمہارے اندر وہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ تم اپنے کو گناہ سے محفوظ رکھ سکو، خدا کی نافرمانی سے محفوظ رہنے کی صلاحیت تمہارے اندر پیدا، طاقت تمہارے اندر پیدا ہو جائے. تقویٰ یعنی اپنے کو گناہوں سے بچا لینا. روزہ کس طریقے سے تقویٰ کا سبب بن سکتا ہے؟ دیکھیں جتنے بھی گناہ ہیں، اکثر گناہ تقریباً ان کا سر چشمہ شہوت و شکم ہے، شہوت و شکم ہے. اکثر گناہ ہوتے ہیں پیٹ کی خاطر یا یہ جو ہے شہوت کی تکمیل کے خاطر، اکثر گناہوں کے بنیاد. اب شہوت سے مراد صرف وہ خاص شہوت نہیں ہے، کرسی کی شہوت خود بہت بڑی خواہش ہے انسان کے اندر. جتنی جنگیں ہیں، جتنے اختلافات ہیں، لڑائیاں ہیں، خون ریزیاں ہیں، اکثر کی بنیاد آپ دیکھیں گے یہ دو چیزیں ہیں، شکم اور شہوت. اگر انسان کو ان دو چیزوں پر قابو پانا آ جائے، ان دو چیزوں کو کنٹرول کرنا انسان کے اندر اگر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے تو پیٹ کو بھی کنٹرول کر سکے، غلام نہ بن جائے شکم اور شہوت کا، حاکم بن جائے ان پر، جب جی چاہے گا کھائیں گے، نہیں جی تمہارے ہم پابند نہیں ہیں، تم ہمارے پابند ہو. روزہ ان دو چیزوں پر کنٹرول کرنا خوب سکھا دیتا ہے، شکم پر بھی، بھوک لگی ہوئی ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، رکھا بھی ہوا ہے، گھر میں کوئی نہیں، دیکھنے والا بھی کوئی نہیں، بچے بھی نہیں ہیں، آئے پاپا نے پانی پی لیا پی لیا پی لیا، دیکھ کوئی بھی نہیں ہے گھر میں، سناٹا، فریج میں شاندار شربت بنا ہوا رکھا ہوا ہے، اہلیہ نے بنا کے رکھا ہے افطار کے لیے، ابھی تین چار گھنٹے باقی، گھر میں کوئی بھی نہیں، چپ چاپ پی لے، کون دیکھنے والا ہے، میں تو پیتے ہیں، قابو ہے نا اکثر. ارے کیا کہنا، بھوک لگی تھی ہم نے یہ جو ہے آج چوری کر لی، یا کیا کرتے ہیں بھائی بچوں کا پیٹ بھرنا، نہیں بچوں کو بھی بھوکا رہا تھا، خود بھی بھوکے رہ رہے ہیں. جو چیزیں حلال کی تھی اللہ نے، ان سے، ان جو ہے لذتوں سے بھی اپنے کو ہم نے محروم کر لیا. ایک مہینہ یہ ایک پریکٹس ہے، ایک مشق ہے. جو انسان ایک مہینے تک اپنے حلال کھانے کو نہیں کھاتا ہے، بھلا وہ حرام کھانا پھر کھائے گا؟ حلال لذتوں سے جب انسان نے اپنے کو محروم کر لیا تو کبھی بھی حرام لذتوں کے قریب نہیں جائے گا. تقوی کی بنیاد تو فراہم ہو گئی، کیونکہ سارے گناہ کا سر چشمہ شکم اور شہوت، اور دونوں کو قابو میں رکھنا, دونوں پر کنٹرول پانا ہم نے ماہ رمضان میں اچھی طرح سے سیکھ لیا. ایک فلسفہ تو یہ ہے تعلقم تتقون, دوسرا فلسفہ مالداروں کو بھوک کا مزہ چکھا دینا, مالداروں کو بھوک کا مزہ چکھا دینا. چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیث ہے کہ اما علت الصیام, روزے کا فلسفہ کیا, لیستوی بہ الفقیر والغنی, اللہ نے چاہا کہ اس کے ذریعے سے, کیونکہ بھوکے کو تو ماہ رمضان کے علاوہ بھی بھوک کا مزہ معلوم ہے لیکن مالداروں کو بھوک کا مزہ نہیں معلوم, کیونکہ وہ بھوک لگنے سے پہلے ہی کھا لیتے ہیں. وہ کھانا پیٹ بھرنے کے لیے تھوڑی کھاتے ہیں. اکثر دعوتوں وغیرہ میں دیکھ لیجئے کہ کھانے کے لیے غریب بھی بیٹھتا ہے, کھانے کے لیے وہ دولت مند بھی بیٹھتے ہیں, انہوں نے لیا پلیٹ تھوڑا چکھا چھوڑ دیا, تو زبان کے ذائقے کے لیے بیٹھتے, تفننت بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ کھانے سے پہلے ہی ان کا پیٹ بھرا ہوا ہے. آتے جاتے ٹیبل کے اوپر وہ ڈرائی فروٹ, فلاں فروٹ ادھر سے ہاتھ مارا ادھر سے مارا, ایک کبھی انگور منہ میں رکھا, کبھی کیلا کھا لیا, کبھی کچھ کھا لیا, کبھی بسکٹ, کبھی چاکلیٹ, کبھی کافی, کبھی جو ہے وہ آئس کریم, دن بھر وہ تو چل ہی رہا ہے, بھوک کہاں سے لگے گی. جب ان کے دروازے پہ کوئی غریب آتا ہے اور آنے کے بعد دہائی دیتا ہے, میں بھوکا ہوں, میرے بچے بھوکے ہیں, مجھ پہ رحم کرو, میری مدد کرو, تو انہیں پتہ نہیں بھوک کہتے کس سے, بھوک کیا ہوتی ہے, وہ نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ واقعا بھوک کی تکلیف کیا ہوتی ہے, اس وقت کس تکلیف میں ہے. اگر اس کا احساس ہو جاتا تو شاید ان کا ہاتھ جیب میں چلا جاتا, شاید اس کی مدد کر دیتے. لیستوی بہ الفقیر والغنی, خدا نے چاہا اسے بھی بھوک کا مزہ معلوم ہو جائے گا. بھوک کہتے کہ اسے 18 گھنٹے بھوکے رہ لو تو پتا چلے گا کہ دو دن کا بھوکا کا کیا مانا. جو آگے کہہ رہے دو دن سے میرے بچوں نے کھانا نہیں کھایا ہے, اب تمہیں معلوم ہوگا 18 گھنٹے میں تو ہمارا یہ حال ہو گیا تھا, تو دو دن میں اس کا کیا عالم ہوا ہوگا. فیرحم الغنی الجائع, اس وقت جو ہے پھر مالدار کے دل میں ترحم پیدا ہوگا غریبوں کے لیے. ایک فلسفہ روزے کا یہ بتایا گیا تھا. تیسرا فلسفہ جو حدیثوں میں نقل ہوا ہے روزے کا, وذکر بجوعکم وعطشکم جوع یوم القیامت وعطشہ, یہاں کی بھوک اور پیاس سے قیامت کی بھوک اور پیاس تمہیں یاد آ جائے گی. روزے کے ذریعے سے تمہیں قیامت یاد آ جائے گی, آخرت. اور واقع گناہوں سے بچنے کے لیے اس سے بہتر ذریعہ نہیں کہ انسان کو آخرت یاد آ جائے. جناب یوسف کو کس چیز نے بچایا تھا گناہ سے؟ لولا ان را برہان ربہ. قیامت کی یاد, اکثر جرائم اگر ہم کرتے ہیں, گناہ کرتے ہیں, ہم بھول جاتے ہیں قیامت کو. آخر بہت سی باتیں معلوم ہیں مگر یاد نہیں رہتی ہیں, ذہن سے وہ بات کیا ہے اتر جاتی ہے, نکل جاتی ہے. بہت سبا ہوا کہ بچوں نے ہم سے کچھ کہا, فلاں چیز لیتے آئیے گا, جب پلٹ کر کیا بھول گئے تھے, یہ نہیں کیا معلوم نہیں تھا, معلوم تو تھا, ڈائری میں لکھ بھی لیا تھا, ڈائری دیکھنے ہی بھول گئے. کھولتے ڈائری تو یاد آتا ہے نا کہ کیا چیز لکھی گئی ہے. ہم سب کو قیامت تو معلوم ہے, ایمان ہے قیامت, اصول دین پانچ, فوراً اول توحید, نبوت, امامت, قیامت, عدل, سب ہمیں یاد ہے, زبانی یاد ہے, لیکن توجہ نہیں ہے. اس کے ذریعے سے وہ جو غافل ہو گئے ہیں یاد قیامت سے, یہ بھوک اور پیاس, قیامت تو کی بھوک اور پیاس یاد دلا دیتی ہے. تین چار منٹ رہ گئے ہیں, ماہ رمضان ہے. ہمارے یہاں رمضان کا تعارف کس چیز سے ہے؟ رمضان کا ہے کا مہینہ ہے روزے کا. ہم سے کوئی پوچھے رمضان کا ہے کا مہینہ؟ روزے کا مہینہ. قرآن نے رمضان کو روزے کا مہینہ نہیں قرار دیا ہے. قرآن کہتا رمضان قرآن کا مہینہ ہے. ہم لوگوں سے کوئی کوئی پوچھتا ہے رمضان کا ہے کا مہینہ ہے؟ روزے کا مہینہ. روزہ 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 روزہ, لیکن اصل میں خدا کی نگاہ میں, قرآن کی نگاہ میں رمضان قرآن کا مہینہ ہے. جب ماہ رمضان کا تعارف قرآن نے کرایا, یہ نہیں کہا کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں روزہ فرض کیا گیا ہے. وہاں تعارف شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، ہدی للناس وبینات من الہدا والفرقان. قرآن کیا ہے؟ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، آشکار دلیلیں ہیں لوگوں کے لیے تاکہ ہدایت کے راستوں کو وہ چن سکتے. البتہ قرآن کے احترام میں روزہ ہے. فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ. اسی کے بعد ہے نا، پہلے ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. رمضان کا مہینہ کون سا مہینہ ہے؟ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کے نازل ہونے کا مہینہ ہے. قرآن کیا ہے؟ لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے، آشکار دلیلیں ہیں وغیرہ وغیرہ. فمن شہد منکم الشہر، اب اگر کسی کو اس ماہ رمضان میں قدم رکھنے کا موقع مل گیا، فلیصم ہو، تو اس مہینے کا احترام یہ ہے. کیوں مہینے کا احترام ہے روزہ رکھے؟ اس لیے کہ اس میں قرآن نازل ہوا ہے. اصل چیز جو رمضان کی ہے وہ روزہ نہیں ہے، روزے کی حیثیت ثانوی ہے، بنیادی حیثیت کس چیز کی ہے؟ قرآن کی ہے. افسوس کی روزے کا تو چرچا ہوتا ہے مگر قرآن کا چرچا نہیں ہو پاتا ہے، کہ قرآن کا جو ہے وہ چرچا کرتے. ہم ماہ روزہ کہتے ہیں لیکن قرآن ماہ قرآن کہتا ہے. ہر چیز کی ایک پہچان ہوتی ہے نا، مطلب کربلا کی پہچان امام حسین، کربلا کی عظمت کاہے کے لیے؟ کربلا کی عظمت امام حسین سے، رمضان کی شان قرآن سے، نجف کی شان حضرت علی سے، مکے کی شان کعبے سے، بغداد کی شان امام محمد، امام یہ جو ہے موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام سے. لہذا رمضان کو بہار قرآن کہا گیا ہے، ربیع القرآن. ایک منٹ رہے، ایک حدیث مولا کائنات کے قرآن کے سلسلے میں پڑھ کر گفتگو کو تمام کریں، کیونکہ انشاءاللہ کل سے قرآن ہی شروع کرنا ہے. انشاءاللہ کل سے سورہ یوسف کی تفسیر عرض کروں گا. مولا فرماتے ہیں، البیت الذی یقرأ فیہ القرآن ویذکر اللہ عز وجل فیہ، جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے، جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے. قرآن فقط سینٹروں میں نہ پڑھیے، اپنے گھر میں بھی پڑھیے. جیسے حدیثوں میں ہے کہ یہودیوں کے طریقے سے گھر کو جو ہے قبرستان نہ بنا لو، کہ ساری عبادت ہوگی کہاں پر؟ کلیسا میں جا کر کے، کنیسا میں جا کر کے. کچھ عبادتیں سینٹر میں، کچھ عبادتیں گھر میں بھی ہونا چاہیے. البیت الذی یقرأ فیہ القرآن، جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے، یذکر اللہ عز وجل فیہ، اس میں اللہ کو یاد کیا جاتا ہے. اس کے چند فائدے ہیں، تکثر برکتہ، اس گھر کی برکت میں اضافہ ہوتا ہے. اکثر پوچھا جاتا ہے، مانا کوئی دعا بتائیے یہ جو ہے برکت کے لیے. اب تو برکت سے مراد فقط مال میں برکت ہونا نہیں ہے، زندگی میں برکت ہو، زندگی میں برکت ہو. مال میں مال کا اضافہ ہو جانا فقط برکت نہیں ہے، زندگی بابرکت زندگی ہو. تکثر برکتہ وتحضره الملائکہ وتهجره الشیاطین، جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے اس گھر میں برکت میں اضافہ ہوتا ہے. فرشتے وہاں آتے ہیں اور شیاطین وہاں سے چلے جاتے ہیں. جناتوں کو بھگانے کے لیے تعویذ کی ضرورت نہیں ہے، قرآن پڑھیے. تهجره الشیاطین ویضیء لأهل السماء کما تضیء الکواکب لأهل الارض، جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، وہ گھر آسمان والوں کی نگاہ میں ویسے ہی چمکتے ہیں جیسے زمین والوں کے لیے ستارے چمکتے ہیں. ستارے چمک رہے ہیں ہم لوگوں کے لیے، آسمان والے ہمارے گھروں کو دیکھتے ہیں. جن گھروں میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ گھر اس طریقے سے یہ جو ہے یہ جو ہے منور ہو جاتی ہے، روشن ہوتے ہیں، کچھ چمکتے ہیں آسمان والوں کے لیے. وَإِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي لَا يُقْرَأُ فِيهِ الْقُرْآنَ، مگر جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے، وَلَا يُذْكَرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ فِيهِ، اور اس میں اللہ کو یاد نہیں کیا جاتا ہے، تقل برکتہ، اس کی برکت کم ہو جاتی ہے. پھر عرض کروں گا، برکت کم ہونے مراد پیسہ کم ہو جانا صرف نہیں ہے. بہت سے گھروں میں پیسوں کا انبار لگا ہے، مطلب زندگی نحوست کی زندگی ہے، زندگی جو ہے بابرکت بن جاتی ہے. تقل برکتہ وتحجرہ الملائکہ وتحضرہ الشیاطین، وہاں سے ملائکہ رخصت ہو جاتے ہیں اور شیاطین کا بسیرا ہو جاتا ہے وہ گھر. لہذا ماہ رمضان ماہ قرآن ہے، قرآن کی تلاوت، البتہ قرآن پڑھنا صرف نہیں ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن کو سمجھنا ہے، قرآن میں غور و فکر کرنا ہے، اور پھر قرآن میں پر عمل کرنا ہے. پڑھنا یہ جو مقدمہ ہے تفکر کا، فہم کا، اور فہم اور تفکر مقدمہ ہے عمل کے لیے. ورنہ اگر انسان قرآن پڑھ رہا ہے مگر قرآن پر عمل نہیں کرتا، رب تال القرآن والقرآن یلعنو، حدیث میں ہے کتنے ہی قرآن کے پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن ان پر لعنت کرتا رہتا ہے، وہ قرآن پڑھتے رہتے ہیں قرآن ان کے اوپر لعنت بھیجتا رہتا ہے. یہ کون ہے؟ یہ وہ ہیں جنہوں نے قرآن تو پڑھا مگر قرآن کو نہ سمجھا، اور اگر سمجھ بھی لیا تو اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کی. قرآن کی تلاوت مقصد نہیں ہے، مقدمہ ہے. کاہے کے لیے؟ فہم قرآن کے لیے. فہم قرآن بھی مقصد نہیں ہے، مقدمہ ہے عمل بر قرآن کے لیے. خداوند عالم سے دعا ہے کہ اس ماہ رمضان میں وہ ہمیں تلاوت قرآن کی بھی توفیق عنایت فرمائے، فہم قرآن کی بھی توفیق دے، اور قرآن پر عمل کرنے کی بھی توفیق ہمیں عنایت فرمائے. انشاءاللہ کل سے سورہ یوسف کی تفسیر بیان ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.